بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام، السلام علیکم۔ فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں فقہ کی وہی ترتیب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس ترتیب کو فقہی کتابوں میں ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس ترتیب کے مطابق ہم نے کتاب طہارت سے آغاز کیا، اور کتاب طہارت میں سب سے پہلے نجاسات کی بحث ہم نے شروع کی۔ ہم نجاسات سے متعارف ہو چکے ہیں، نجاسات کے بعد ایک پاک چیز کیسے متنجس ہوتی ہے ہم یہ بھی جان چکے ہیں، اور اب مرحلہ ہے متنجس چیز کو پاک کرنے کا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک متنجس چیز کو پاک کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں آج ہم اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ مولانا محمد شفا نجفی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، مطہرات کی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ مطہرات یعنی وہ چیزیں کہ جو متنجس چیز کو پاک کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمائیے کہ سب سے پہلے ہمیں کس مطہر سے شروع کرنا چاہیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ نقطہ بتا دیا کہ ہم نجاسات کی فہرست اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اب مطہرات کی نوبت آئی ہے۔ ایک بنیادی نقطے کی طرف اشارہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ متنجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو چیز متنجس ہوئی ہے، پہلے پاک تھی، اب وہ پاک نہیں رہی یعنی متنجس ہو گئی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسانی جسم کا کوئی حصہ ہے،
صحیح،
جس کے اندر نجاست سرایت نہیں کرتی،
صحیح،
یا کپڑا ہے جس میں نجاست سرایت کرتی ہے، برتن ہے پلاسٹک کا یا سٹیل کا جس میں نجاست اندر تک سرایت نہیں کرتی، یا لکڑی کا برتن ہے جس میں اگر دیر تک اگر نجاست رہ جائے تو وہ اس کے اندر تک سرایت کر جاتی ہے، وہ سرایت کر جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس نجس کے نتیجے میں یہ پاک چیز اب پاک نہیں رہی، متنجس ہو گئی، وہ کیا ہے؟
صحیح،
وہ کوئی پیشاب کا قطرہ ہے، خون کا قطرہ ہے، کسی کافر نے اپنا گیلا ہاتھ اس کو لگا لیا ہے۔ وہ نجاسات کی جو 10 قسمیں ہم نے بتائی، ان میں سے کون سی نجاست لگی ہے اس پاک چیز کو؟ اور یہ بھی اس کے تطہیر کے دوران، پاک کرنے کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ وہ جس چیز کے ذریعے آپ پاک کرتے ہیں کسی متنجس جس چیز کو، مطہرات جن کی تعداد فقہا نے 12 بتائی ہیں، وہ مطہر کیا چیز ہے؟
صحیح،
وہ پانی ہے تو پھر پانی کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ہم ابھی اپنی ناظرین کی خدمت میں ابھی بیان کریں گے۔ کبھی ہم قلیل پانی کے ذریعے متنجس چیز کو پاک کرتے ہیں، کبھی آب جاری کے ذریعے پاک کرتے ہیں، کبھی آب کر کے ذریعے پاک کرتے ہیں، کبھی بارش کے پانی کے ذریعے کسی چیز کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو تطہیر کے مرحلے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے،
صحیح،
کہ جو چیز نجس ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے،
کس
وہ
کپڑا ہے سے نجس ہوئی ہے،
یا وہ انسانی بدن ہے، برتن ہے، پھر برتن لکڑی کی طرح ہے جس کے اندر نجاست سرایت کرتی ہے، یا سٹیل اور پلاسٹک یا شیشے کی طرح ہے، چینی کے برتن ہیں جس میں نجاست سرایت نہیں کرتی، اور پھر جو نجس ہے وہ ان 10 چیزوں میں سے کیا ہے؟ مطہر جس کے ذریعے آپ پاک کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟
سب کے احکام انہی بنا پر الگ الگ،
یہ یعنی تطہیر کا طریقہ جو ہے وہ ان کے تناظر میں بدلتا رہتا ہے۔
بالکل صحیح۔
تو اور یہ نقطہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے ہمارے ناظرین محترم کے لیے کہ ہر نجس کے اندر قدرتی طور پر کوئی نہ کوئی خاص اثر موجود ہوتا ہے۔ قدرت نے ہر نجس میں ایک اثر رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کہیں ایک منفی اثر رکھا ہوتا ہے، تو پھر اسی حساب سے پھر اس کا تطہیر کا طریقہ بھی
جدا
وہ جدا ہوتا ہے. ابھی جب آپ تفصیل میں دیکھیں گے مختلف نجاسات کے ازالے کا مختلف طریقہ بتایا جاتا ہے, تو اس کی وجہ اس نجاست میں موجود مخصوص اثرات ہیں, مخصوص منفی اثرات ہیں. اب آپ اس کا نام جراثیم رکھ سکتے ہیں اور یا دوسرے مضر صحت چیزیں ہو سکتی ہیں, تو ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے, اسی حساب سے پھر تطہیر کا وہ طریقہ بتایا جاتا ہے. شریعت اسلام کی یہ خصوصیت ہے. بعض روایات کے مطابق بعض گزشتہ شریعتوں میں یہ وہ تطہیر کے والے احکام نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو اس نجاست کے ازالے کا حل اس نجاست کو کاٹ کے, نجاست والے حصے کو کاٹ کے پھینکنا تھا,
جدا کر دیا جاتا.
ہاں, وہ کپڑا کینچی سے وہ حصہ کاٹ کے پھینک دیا جاتا تھا جو نجس ہو جاتا تھا. لیکن شریعت اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہمیں اس مالی نقصان سے قدرت نے محفوظ رکھا ہے, ہم اس جگہ سے نجاست کا ازالہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ
قطع کرنے یا کاٹ کے الگ کرنے
کاٹنے کا حکم نہیں ہے, اس کو پاک کرنے کی سہولت اسلام میں
موجود ہے
اور یہ بہت بڑی سہولت ہے. تو مطہرات جن کی تعداد سربستہ طور پر ہم پہلے بتا چکے ہیں, ان میں جو پہلا مطہر ہے جس کے ذریعے کسی نجس یا متنجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں, ان میں پانی ہے.
پانی سب سے پہلا مطہر,
سب سے پہلا مطہر پانی ہے.
اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پانی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, پانی سے بہت زیادہ
یہ بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں,
تقریباً پہلے رکھا ہے
اکثر. جی ہاں, اکثر چیزیں جو نجس ہوتی ہیں ہماری استعمال میں آتی ہیں کھانے پینے اور پہننے یا فرش کے حوالے سے, اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی نجس ہو جائے تو ان کی نجاست کا ازالہ پانی ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی مطہرات میں سب سے پہلے وہ پانی کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو پانی جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی جاتی ہیں, ان میں سب سے پہلی تقسیم میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانی جو ایک مائع چیز ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے.
صحیح.
ایک پانی مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مطلق.
مضاف اور مطلق,
مضاف اور مطلق, یعنی مضاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سیال مادے کو یا اس پانی کو کسی چیز کی طرف نسبت دیں. مضاف کا مطلب یعنی آپ جس کو آپ کسی کی طرف نسبت دیں,
جس میں اضافت پائی جاتی ہے,
اضافت پائی جاتی ہے, کسی کی طرف نسبت دیں, کسی کی طرف اس کو منسوب کریں. گلاب کا پانی, تربوز کا پانی, انگور کا پانی, انار کا پانی, یعنی کسی کی طرف انار, کسی پھل یا کسی جسم کی طرف اس کو آپ نسبت دے دیں. جی, گنے کا رس, گنے کا پانی, یہ اضافت کے ساتھ جو پانی بولا جاتا ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے, ظاہر ہے یعنی قدرتی طور پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا ہے. جتنے درخت ہیں اس کے جسم میں اور تنو میں اور اس کے پتوں میں موجود رس قدرتی طور پر پاک ہے. جب تک باہر سے آ کے کوئی نجاست اس کو نہ لگے وہ قدرتی طور پر پاک ہے.
صحیح.
جتنے پھل ہیں اس کے اندر جو رس ہے یا جوس ہے وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک پیدا کیا ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو. صحیح. اور یہ قانون اور قاعدہ ہم اس سے پہلے اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کر چکے, معصوم کا فرمان ہے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس.
صحیح.
جس چیز کی نجاست کا آپ کو یقین نہ ہو اس کو آپ پاک سمجھیں گے. صحیح. اس کو پاک سمجھیں گے. تو ظاہر ہے جتنے بھی اجسام ہیں یا جتنے پھل ہیں ان سے جو رس نکالا جاتا ہے وہ پاک ہے, لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ وہ مضاف ہے, اگر اس میں معمولی ایک قطرہ بھی کسی نجس سے سیال چیز کا گرے, خون کا قطرہ, پیشاب کا قطرہ, یا کسی کافر کا ہاتھ اس میں لگ جائے, یا جو حیوانات نجس العین ہیں جیسا کتا ہے یا خنزیر ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ جیسے ہی اس کو لگ جائے یہ آب مضاف ہے, نجس سے
کوئی
متنجس چیز بھی اس سے ٹچ ہو, اس کو اس میں لگ جائے تو اس میں گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. مثلا دودھ ہے آپ کا, آپ کی چائے ہے, اچھا جی شوربہ ہے, اس قسم کی چیزیں یہ مضاف ہیں، جیسے ہی نجاست کا قطرہ اس کے اندر گرے گا وہ نجس ہو جائے گا۔
اللہ ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے تھوڑی مزید وضاحت فرمائیے کہ کنویں کا پانی بھی اگر کوئی کہے کہ یہ بھی تو مضاف ہے، لیکن میرے حال میں کنویں کا پانی ہے تو
کنویں کا مضاف پانی مضاف نہیں،
اضافت یعنی اردو میں تو موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں
کنویں کا پانی، وہاں کنواں جو ہے وہ ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ ایسا ہے جیسے آپ کہیں نہر کا پانی، تالاب کا پانی، ڈیم کا پانی، جہاں مضاف پانی ہوتا ہے وہاں جس کی طرف ہم اس کو نسبت دیتے ہیں اس کو نچوڑ کے پانی نکالا جاتا ہے، گلاب کا پانی، ہاں اس سے، ہاں اس کا رس اس کو نچوڑ کے نکالا جاتا ہے، جی ہاں جو کر کا پانی ہے اس میں کر جو ہے ایک برتن یا ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، یا کہیں کہ اس سے پانی کی جگہ کے طور پر استعمال ہوا ہے،
بالکل،
یا تو مضاف کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کو نچوڑ کے اس کا رس نکالا گیا ہو، جوس نکالا گیا ہو، یا بس وہ قدرتی طور پر پاک ہے، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جیسے ہی کوئی نجاست کا قطرہ گرے گا وہ نجس ہو جائے گا،
کیا وہ متاہر بھی ہے؟
اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بہت اچھا بنیادی اور اساسی سوال ہے کہ یہ بے شک قدرتی طور پر پاک ہے آب مضاف، لیکن آپ اس کو تطہیر میں استعمال نہیں کر سکتے، ہم پانی وغیرہ کے ذریعے دو قسم کے جو ہے نا جی وہ طہارتوں میں پانی استعمال ہو سکتا ہے، ہم فقہی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ پانی کو ازالہ خبث میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ازالہ حدث میں بھی، اچھا ہے ہمارے ناظرین فقہی اصطلاحات سے آشنا ہو جائیں، جی ہاں، تو ازالہ خبث کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی جسم کو ان دس نجاسات میں سے کوئی ایک نجس سے لگ جائے اور آپ پانی یا دیگر مطہرات کے ذریعے اس کو دور کریں، اس کو برطرف کریں، نجس کو برطرف کریں، اس کو ازالہ خبث کہا جاتا ہے، اور ازالہ حدث کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں ایک آدمی وہ باوضو ہے تو کوئی ایسا عمل کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے سردرد ہو جائے، مثلا ہوا خارج ہو جائے، رفع حاجت کے لیے جائے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے عقل جو ہے وہ اس کی ازائل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں، یا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا نشہ چڑھ جاتا ہے اس کو، ان چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالت نماز میں اگر یہی چیزیں اگر انسان کو لاحق ہوں تو نماز انسان کی وہ باطل ہو جاتی ہے، تو اب ظاہر ہے یہ حدث ہیں، یہ رفع حاجات، یہ ہاں ہاں یہ حدث ہیں، تو ازالہ حدث کا مطلب یہ ہے کہ ہم وضو کریں اور وہ جو ایک باطنی کیفیت یا آلودگی ہے اس کو ہم برطرف کریں، یا غسل کریں، یا اگر غسل اور وضو نہیں کر سکتے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کریں اور وہ جو باطنی آلودگی ہے جس کا نام حدث ہے ہم اس کو دور کریں اور برطرف کریں، اس کو ہم کہتے ہیں ازالہ حدث۔ جو مضاف پانی ہے اس کو ہم نہ ازالہ خبث میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے، دودھ کے ذریعے، جوس کے ذریعے کسی نجس کپڑے کو، جسم کو، یا فرش کو، برتن کو ہم پاک نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو وضو میں استعمال کر سکتے ہیں، بیسک وہ بہت ہی صاف ستھرا اور دیکھنے میں بہت ہی پرکشش قسم کا سیال ہو، لیکن آپ اس کو ازالہ حدث میں وضو آپ اس کے ذریعے نہیں کر سکتے، جی غسل میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ ہے آب مضاف۔ اور جو آب مطلق ہے، آب مطلق یعنی جس کو صرف آب کہا جائے، جس کو پانی کہا جائے،
سادہ پانی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کیسے آب سادہ یا سادہ پانی،
ہاں سادہ پانی، یہ جا سادہ پانی، اس کو کسی پھل یا کسی اور جسم کی طرف آپ منسوب نہ کریں، وہ آب مطلق ہے، یہ ہمارے نلکوں میں آنے والا پانی یہ آب مطلق ہے، یہ یعنی یہ برستا ہوا آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ آب مطلق ہے۔ اب بتا جو آب مطلق ہے وہ بھی پھر وہ جیسے ہم اپنے عملی زندگی میں بھی اس کے نمونے دیکھتے ہیں، اس کی پھر کئی قسمیں ہیں
آب مطلق کی،
آب مطلق کی بھی جو ازالہ خبث میں بھی اور ازالہ حدث میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں،
ٹھیک ہے،
یا پہلی قسم آب قلیل ہے، آب قلیل
کم پانی،
تھوڑا پانی،
تھوڑا
پانی، لوٹے کا پانی آب قلیل ہے، بالٹی وہ کتنی بھی بڑی ہو ٹپ میں موجود پانی یہ آب قلیل ہے، یا آپ نے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا وہ حوض بنایا ہوا ہے اور وہ اس حوض کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جی اس کی 3.5 بالش لمبائی، 3.5 بالش گہرائی اور 3.5 بالش اس کی وہ چوڑائی ہو، جی اس سے کم مقدار میں اگر وہ پانی ہو تو وہ آب قلیل کہلائے گا، وہ آب قلیل کہلائے گا۔ آب قلیل کی خصوصیت یہ ہے کہ مطلق ہے اور آب قلیل ہے، تو اس میں مضاف پانی کی طرح اگر ایک قطرہ کسی نجاست کا گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے،
ٹھیک
یا نجس ہو جاتا ہے، البتہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی نجس چیز کو یا متنجس چیز کو پاک کیا جائے، کپڑا لوٹے کے پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے،
صحیح،
ہاتھوں کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو لوٹے کے پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، اسی طرح برتن کو ہم پاک کر سکتے ہیں،
صحیح،
البتہ سٹیل کے برتن اور کپڑے کو لوٹے کے پانی سے پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔
سٹیل کا برتن اور کپڑا؟
کپڑا،
صحیح،
سٹیل کا برتن چونکہ اس کے اندر وہ پانی اس کے اندر سرایت نہیں کرتا، لہذا ایک دفعہ سٹیل کے برتن کو آب قلیل سے دھوئیں گے ڈالیں گے تو وہ نجاست اس سے زائل ہو جائے گی،
صحیح،
لیکن اس میں جب آپ کپڑے کو دھوئیں گے تو پھر یہ ہے کہ آب قلیل سے اگر آپ دھونا چاہتے ہیں تو پھر اس کو جو پانی یعنی طہارت میں استعمال شدہ پانی جو اس کے اندر سرایت کر چکا ہوگا اس کو آپ نچوڑیں گے، وہ کپڑے سے جدا ہوگا، پانی نکل جائے گا، تب وہ آپ کا متنجس یا نجس کپڑا پاک ہوگا۔
ایک ہی بار
مطلب اگر وہ پیشاب کی وجہ سے نجس نہیں ہوا، جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ دیکھا جاتا ہے کہ
کس چیز سے،
ہاں وہ کس چیز سے، اگر پیشاب کی وجہ سے نہیں ہوا تو مثلا خون لگا ہے یا کسی مثلا غیر مسلم کا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پاک کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا، البتہ پانی کو اس سے نکالا جائے گا، نچوڑے اس کو وہ پاک کیا جا سکے۔ یہ آب قلیل سے کسی چیز کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، اور البتہ آب قلیل سے بھی جو پاک کیا جاتا ہے اس میں ہم اپنے ناظرین کی غلط فہمی کا ساتھ ساتھ ازالہ کرتے جائیں، ممکنہ غلط فہمی، بعض اوقات آب قلیل سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک ہاتھ میں لوٹا لیں گے اور وہ لوٹے کا پانی جو ہے وہ نجس کپڑا، نجس ہاتھ، نجس برتن کے اوپر ڈالیں گے تو وہ پاک ہوگا،
ٹھیک ہے،
اگر آپ وہ نجس ہاتھ کو اس میں وہ ہاتھ
دبو
دیں گے
تو
وہ بھی نجس ہو جائے گا۔
بالکل،
لوٹے کا پانی تو بہت کم ہوتا ہے، ایک آدھ کیلو ہوتا ہے، بہت بڑا ٹب ہے یا بہت بڑی بالٹی ہے یا چھوٹا سا ہاؤز ہے، یہ وہ جس میں جو ٹوٹل لمبائی چوڑائی جو ہے وہ مثلا 36 سے 42 مکعب سے کم ہے، تو اس میں اگر آپ نجس کپڑا ڈالیں گے، نجس برتن ڈالیں گے تو وہ
اس کی نجاست کا باعث بنے گا۔
لہذا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے نجس پانی کو اٹھا کے کسی مگ کے ذریعے یا لوٹے کے ذریعے آپ اوپر سے ڈالیں گے،
پاک قلیل پانی کو
نجس کپڑا یا نجس برتن کے اوپر ڈالیں گے، وہ پاک ہو جائے گا۔
بالکل صحیح،
البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ پانی جو ہے پاک وہ بلندی کے اوپر ہے اور وہ نجاست نیچے ہے، لہذا نیچے کی نجاست جو ہے وہ اوپر کی طرف سرایت نہیں کرے گی، تو اس طریقے سے پاک کریں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، یہ خصوصاً یہ بعض خواتین مطلب اپنے خیال میں وہ نجس چیز کو پاک کر رہی ہوتی ہیں، مثلا ہاتھ ان کا نجس ہو گیا تو وہ پاس اگر کوئی ٹپ میں بالٹی میں پانی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈال دیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہاتھ پاک ہو گیا، اس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ
پانی
جو پاک تھا وہ اب نجس ہو گیا ہے۔ تو یہ قلیل پانی سے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔
بالکل، البتہ قلیل پانی سے وضو کرنے کا،
ہاں وہ قلیل پانی سے وضو ظاہر ہے، اس مسئلے کی طرف تو ہمارے محترم ناظرین متوجہ ہیں کہ جب ہم وضو کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے اعضائے وضو ہیں، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، یا سر اور پاؤں جن کا مسح کیا جاتا ہے وہ جو واجب پانی ڈال کے اس کو دھونا ہوتا ہے اس سے پہلے ان اعضاء کو پاک ہونا چاہیے.
بالکل
ٹھیک ہے نا جی. اگر خدا نخواستہ کوئی نجاست ان کو لگی ہوئی ہو تو نجاست کا پہلے ازالہ ہو, اس کے بعد پھر وہ نیت کر کے ہم وضو کرتے ہیں. تو اب اعضاء وضو جب آپ کے پاک ہیں تو اب وہ ایک ہاتھ سے لوٹے کا پانی لیں, مثلا بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ لوٹے کا پانی اب دائیں ہاتھ میں ڈالیں اور اسے چہرہ دھوئیں, اور پھر بائیں سے دائیں ہاتھ کو دھوئیں, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دھوئیں, یا یہ ہے کہ وہ ٹب کے اندر پانی ہے اور وہی سے آپ پانی لے کے
بھرتے ہیں,
چلو بھر کے چہرے کو دھوئیں, دونوں ہاتھوں کو دھوئیں. چونکہ آپ کے اعضاء بدن پاک ہیں اس لیے اب اگر آپ ٹب کے اندر سے یا بالٹی کے اندر سے بھی پانی لے کے وضو کریں گے تو آپ کا وضو بھی صحیح ہوگا اور وہ جو ٹب یا بالٹی کا پانی
وہ بھی نجس نہیں ہوگا,
وہ بھی وہ پاک ہی رہے گا. تو یہ قلیل پانی سے نجس چیز کو پاک کرنے یا وضو کرنے کا طریقہ ہے. البتہ جو کر پانی ہے یا جاری پانی ہے اس کی, یا آب کثیر, اس کی پھر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو وہ کر کا پانی نجس نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں صحن ہے
کر پانی, وہی جو ایک خاص مقدار
پانی
نے بتایا,
خاص مقدار میں ہے یعنی اس کی لمبائی چوڑائی یعنی مکعب جسے کہتے ہیں, 3.5 بالش لمبائی, 3.5 بالش چوڑائی اور 3.5 بالش گہرائی.
یہ گہرائی یعنی لمبائی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے یا کم زیادہ ہو سکتی
ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ برابر برابر ہو.
ٹھیک ہے
جی, وہ آپ انچ ٹیپ سے جو ہے نا وہ اس کو وہ کریں ناپیں اور اتنا ہو, نہیں ٹوٹل میں اتنا ہونا چاہیے.
تینوں کو ضرب دیں,
تینوں کو ضرب دیں تو حاصل ضرب جو ہے وہ 36 بالش ہو.
ٹھیک ہے.
ہاں اب وہ چاہے لمبائی چوڑائی گہرائی برابر برابر ہو,
چاہے
لمبائی زیادہ ہے چوڑائی گہرائی کم ہے, یا اس کا الٹ ہو. تو جس پانی کی مقدار اتنی ہوگی یا اتنی مسافت پر مشتمل زمین میں جو پانی ہوگا وہ کر کہلائے گا. اور کر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے, خون کا کوئی ایک قطرہ گر جائے, پیشاب کا کوئی ایک قطرہ گر جائے, یا کوئی غیر مسلم خصوصاً منکر خدا اس میں اگر ہاتھ لگاتا ہے یا اس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ نجاست کی مقدار اتنی زیادہ ہو, خون اتنا زیادہ ہو, بالکل اس کے قریب ایک بکرے کو لا کے آپ ذبح کریں اور وہ ذبح کے دوران جو خون نکلتا ہے لازمی بات ہے کہ وہ نجس ہے, دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے, وہ جب اس کے اندر گرے گا اگر وہ خون کا کے رنگ سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, ضروری نہیں کہ مکمل طور پر وہ سرخ ہو جائے سارے کر کا پانی, بلکہ اگر زرد مالی سرخ مائل بھی ہو جائے اسی یعنی کثیر مقدار میں خون کی وجہ سے تو وہ پانی پھر وہ نجس ہو جائے گا.
یعنی پانی اپنی بے رنگ حالت سے باہر نکل گیا,
اپنی جو قدرتی رنگ ہے وہ اب نہ رہے تو پھر جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. لیکن اگر نجاست کی مقدار اتنی نہ ہو, ایک آدھ قطرہ کر میں ایک پیالے خون بھی اگر آپ ڈال دیں تو اس کا رنگ مجموعی طور پر وہ تبدیل نہیں ہوگا, لہذا یہ کر کا پانی پاک ہی رہے گا. کر کے پانی میں اگر آپ ہاتھ ایک دفعہ ڈال دیتے ہیں آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا. پیالی برتن یا آپ کے سٹیل کے برتن ہیں وہ اگر ایک ہی دفعہ اس میں ڈالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. البتہ اگر برتن لکڑی کا ہے, آج کل تو اس کا رواج بہت کم ہے لیکن پرانے زمانے میں لکڑی کے برتن استعمال ہوتے تھے, تو لکڑی کا برتن جو ہے اس میں اگر کافی دیر تک نجاست رہتی ہے تو اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. اب وہ اگر نجس برتن کو آپ پاک کرنا چاہیں تو اس کو یعنی اتنی دیر جاری پانی یا کر پانی میں رکھیں کہ جہاں جہاں تک یہ نجاست سرایت کر گئی ہے وہاں تک یہ پاک پانی پہنچ جائے, تب یہ پاک ہوگا. لیکن چونکہ یہ سٹیل یا پلاسٹک یا چینی کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں نجاست اندر تک سرایت نہیں کرتی, وہ ایک ہی مرتبہ اگر اس میں آپ برتن کو ڈبوئیں گے تو آپ کا وہ پاک ہو جائے گا. بلکہ آپ جو ہے وہ دانستہ طور پر اور قصد اور ارادے سے یہ کام نہیں کرتے, ایسے ہی اس کے وہ کسی کنارے پر وہ برتن رکھا ہوا تھا, وہ ہوا کے جھونکے سے خود بخود آپ کے سٹیل یا وہ پلاسٹک کا برتن اس میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ایک طرف جو ہے وہ حوض کی طرف کوئی پرندہ بیٹھ جائے اور اس سے یہ برتن پانی کے اندر گر جائے خود بخود آپ کا برتن پاک ہو جائے گا, چونکہ یہ وضو کی طرح اس میں نیت کی بھی تو ضرورت نہیں ہوتی نا.
کسی نقطے کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں,
مدارس کی زبان میں واجب توسلی کہتے ہیں کہ بھائی جس چیز کو پاک کرتے وقت قربتن اللہ کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لہذا خود بخود بھی اگر یہ برتن پانی کے اندر گر جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ قربانی میں اس کو کسی کپڑا وغیرہ کو دھوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس میں آپ اگر پیشاب کی وجہ سے تو اس کو آپ پھر وہ دو دفعہ یہ
قبلہ. آپ نے قربانی کا صرف رنگ بدلنے کا بتایا, کیا صرف ایک ہی صفت ہے کہ رنگ ہی بدلے تو وہ نجس ہوتا ہے؟
ہاں, وہ تین چیزوں کو بتایا گیا ہے, رنگ اس کا تبدیل ہو جائے یعنی نجاست کا رنگ اس میں آ جائے, یا نجاست کی جو بو ہے وہ اس میں آ جائے, یا نجاست کا ذائقہ اس میں آ جائے.
یہ تینوں صاف
یہ تینوں جو ہیں وہ پہلے جو پانی میں کوئی خاص بو نہیں تھی, خاص رنگ نہیں تھا, خاص ذائقہ نہیں تھا, اب وہ نجاست کے گرنے کے نتیجے میں یہ تین اس کے اوصاف اگر بدل جاتے ہیں تو پھر یہ وہ پاک ہو جائے گا.
آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام, آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, ہمیں ضرور لکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.